السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت جلانی حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. تو آئیے پاکستان سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے سرکاری کمیشن کا کہنا ہے کہ 2011 میں لاپتہ ہونے والے تقریباً 5,500 افراد میں سے 2,789 افراد کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، جبکہ اب بھی لاپتہ افراد کی تعداد تقریباً 1900 ہے. اور اتوار کے روز پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران وزیرستان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی محسن داور اور علی وزیر نے کہا ہے کہ قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے کو دہشت گردی قرار دینا افسوسناک ہے اور اس کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر حکمت عملی مرتب کریں گے. اور عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر سال ایچ آئی وی سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 20,000 ہے، جو خطے کے تمام ملکوں میں ہونے والے اضافے میں سب سے زیادہ شرح ہے.
$1,00,000 ادائیگی پر 100 تلور مارنے کی اجازت، عرب شیوخ کو پرمٹ جاری. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی ایک تحصیل کا نام بھارتی کشمیر کے قصبے کے نام رکھنے پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے روشن مغول.
اور عالمی خبروں کے بیونس آئرس میں G20 کانفرنس کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی تجارتی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ کو روکنے کے لیے عارضی صلح پر بھی اتفاق کیا. اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد کانگریس کو باضابطہ طور پر نوٹس دیں گے کہ وہ شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی سمجھوتے کو ختم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر صدر آنجہانی صدر جارج ڈبلیو بش کی آخری رسومات کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں، جبکہ بدھ کے روز وفاقی سطح پر تعطیل ہوگی. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں. پاکستان میں جبری طور پر لاپتہ افراد کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے سرکاری کمیشن نے کہا ہے کہ 2011 میں لاپتہ ہونے والے تقریباً 5,500 افراد میں سے 2,789 افراد کو بازیاب کروا لیا گیا، جبکہ اب بھی لاپتہ افراد کی تعداد تقریباً 1,900 ہے. اسلام آباد سے سارہ حسن کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
جبری طور پر لاپتہ افراد کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے سرکاری کمیشن نے 2011 سے اب تک کے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس کے مطابق مارچ 2011 میں کمیشن کو جبری طور پر لاپتہ ہونے والے 5,369 افراد کی شکایات موصول ہوئی تھیں. کمیشن کا کہنا ہے کہ اکتوبر 2018 تک تقریباً 2,789 افراد کو بازیاب کروایا گیا ہے، جبکہ 1,874 افراد کا تاحال کچھ سراغ نہیں ملا ہے. جبری طور پر لاپتہ افراد کی تحقیقات کے لیے یہ سرکاری کمیشن سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد سن 2011 میں بنایا گیا تھا. کمیشن نے رواں سال کے اعداد و شمار بھی جاری کیے ہیں، جس کے مطابق رواں سال اگست میں نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے نومبر تک جبری گمشدگیوں کے 318 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 226 کیسز ختم ہو گئے ہیں. اس دوران جبری گمشدگیوں کے سب سے زیادہ 101 کیسز نومبر میں رپورٹ ہوئے. سرکاری دستاویز میں فراہم کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 2011 میں رپورٹ ہونے والے کیسز میں جبری گمشدگیوں کے سب سے زیادہ زیر التوا شکایات خیبر پختونخوا سے ہیں، جہاں 1,043 شکایات پر تاحال کوئی کارروائی نہیں ہو سکی ہے. بلوچستان میں 133، قبائلی علاقوں کے 123، پنجاب کے 318 اور سندھ کے 156 جبری گمشدگیوں کی شکایات کا کوئی حل نہیں نکلا ہے. سرکاری کمیشن کی رپورٹ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب ملک میں پختونوں کے حقوق کے لیے سرگرم تحریک پشتون تحفظ مومنٹ کا کہنا ہے کہ کوہاٹ اور سوابی سمیت مختلف قبائلی علاقوں میں ان کی درجنوں کارکن لاپتہ ہیں. ادھر بلوچستان میں بھی جبری طور پر گمشدہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ احتجاج کر رہے ہیں. لاپتہ افراد کے لیے آواز اٹھانے والی انسانی حقوق کی تنظیموں نے سرکاری رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمیشن لاپتہ افراد کی بازیابی میں ناکام رہا ہے. بلوچستان سے جبری طور پر گمشدہ ہونے والے افراد کے اہل خانہ کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں یہ کمیشن بنایا گیا تھا، لیکن کمیشن نے فراہم کیے گئے شواہد پر کوئی کارروائی نہیں کی ہے.
میں اس ٹائم کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بھائی جتنے بھی شواہد میرے سامنے آئے ان سے یہ حقیقت واضح ہوتا ہے کہ بلوچستان میں لوگوں کو اٹھانے میں اور ان کی مسخشدہ لاشیں پھینکنے میں ادارے ملوث ہے. تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کے اس بیان کے بعد ہم نے کمیشن کو مسترد کر دیا, اور اس کے بعد ہم آج تک ہم لوگ کمیشن کے ساتھ تعاون بھی نہیں کیا اور ان کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں.
نصر اللہ بلوچ نے بتایا کہ سن 2000 سے 2017 تک 5028 بلوچ لاپتہ ہیں, جبکہ رواں سال جبری گمشدگیوں کے مزید 1200 کیسز سامنے آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اعداد و شمار میں جن افراد کو بازیاب قرار دیا گیا ہے ان میں سے اکثر کی لاشیں ملی ہیں.
جاوید اقبال صاحب یہاں بلوچستان آئے صرف مسنگ پرسنز کی تین دن انہوں نے ہیئرنگ کی. تین دن کے بعد وہ آ کے انہوں نے ایک جانبدارانہ پریس کانفرنس کر دی حکومتی اداروں کے حق میں. انہوں نے کہا کہ بھائی مطلب جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے حکومتی اداروں کے حوالے سے وہ غلط ہے.
یاد رہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ سخت سردی میں بھی احتجاجاً کوئٹہ پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. ان افراد میں کم سن بچے, خواتین اور معمر افراد بھی شامل ہیں. سارہ حسن, اردو وی او اے, اسلام آباد.
اور جہاں ہم اپنے سننے والوں کو یاد دلاتے چلیں کہ حکومت نے لاپتہ افراد کی بازیابی کو یقین بنانے کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھانے کا وعدہ کر رکھا ہے. بلوچستان میں طویل عرصے سے قیمتی اور نایاب پرندوں کا بے دردی سے شکار جاری ہے, جس سے صوبے کے قدرتی ماحول پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. اور اب بلوچستان کے کسی بھی پہاڑی علاقے میں چکور, بٹیر یا دیگر مقامی قیمتی پرندوں کا بسیرا نظر نہیں آتا. لیکن ان حقائق کے باوجود وفاقی حکومت نے بلوچستان کے 15 سے زائد علاقوں میں شکار کے لیے خلیج کے شیوخ کو اجازت دی ہے, جبکہ ایک علاقہ قطر کے شہزادے کو دیا گیا ہے, جہاں نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے $1,00,000 کے ایفز 10 روز کا پرمٹ دیا گیا ہے. تفصیل ستار کاکڑ کی رپورٹ میں سنیے.
وفاقی حکومت نے عرب شیوخ کو بلوچستان میں قیمتی اور نایاب پرندوں کے شکار کے لیے پرمٹ جاری کر دیے ہیں. وفاقی حکومت نے بلوچستان کے 15 سے زائد علاقوں میں شکار کے لیے عرب شیوخ کو اجازت دی ہے, جبکہ ایک علاقہ قطر کے شہزادے کو دیا گیا ہے, جہاں نایاب پرندے تلور کے شکار کے لیے صرف $1,00,000 کے عوض 10 روز کا پرمٹ دیا گیا ہے. محکمہ جنگلات اور جنگلی حیات کے صوبائی کوآرڈینیٹر نیاز کاکر نے وائس آف امریکہ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ 15 سے زائد علاقے غیر ملکیوں کو الاٹ کر دیے گئے ہیں, اور یہ علاقے صرف 10 روز کے لیے صوبائی حکومت نے طے شدہ قوانین کے مطابق الاٹ کیے ہیں. قواعد کے مطابق عرب شیخ سے $1,00,000 کی باقاعدہ فیس وصول کر لی گئی ہے. اجازت دینے سے پہلے وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا ہے.
یہ اس بارے میں 2-3-4 بار ہماری نشستیں ہوئی ہے ان کے ساتھ. یہ ہماری بڑی کامیابی ہے کہ پہلی بار انہوں نے فیس جمع کرایا اس کے تحت. پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. وفاقی حکومت نے ہمیں آن بورڈ لیا اس چیز پہ, تو 14 پرمٹ تو انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کیے ہیں منسٹری آف فارن افیئرس نے, لیکن 14 کا آنا مشکل ہے. اس سال شاید کوئی 3-4 آ جائے, کیوں اس کی وجہ موسم ہے, بارشیں ہوئی نہیں ہیں, اتنی تعداد میں وہ پرندے آئے بھی نہیں ہیں. ایک آ چکا ہے, اس کو ہم نے پرمٹ کی جو فیس ہے وہ دے دی ہے, وہ 10 دن وہ شکار کرے گا اور واپس چلا جائے گا.
یہ امر قابل ذکر ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے رقبے کے لحاظ سے ملک کے سب سے بڑے صوبے میں شکار کی اجازت دینے کے لیے 14 پرمٹ گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں جاری کیے گئے تھے. قطر کے شہزادے کو $1,00,000 جمع کروانے پر 100 تلور مارنے کی اجازت دی گئی ہے. قطری شہزادے کو اس مقصد کے لیے ضلع جلمکسی کا علاقہ الاٹ کیا گیا ہے, جہاں ان کو اکام کے بقول صرف 100 تلور مارنے کی اجازت ہوگی. تاہم اجازت نامے میں یہ واضح نہیں کہ اس 100 تلور کی مانیٹرنگ یا حساب کون کرے گا, کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر کسی کو بھی عرب شیوخ کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی جاتی. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بٹیر, چکور, سیسی, کونج اور دیگر مقامی قیمتی نایاب پرندوں کا شکار کافی عرصے سے کیا جا رہا تھا, جس کے باعث اب یہ پرندے صوبے کے پہاڑی علاقوں میں ناپید ہو گئے ہیں, اور بازاروں میں فروخت ہونے والے زیادہ تر پرندے بعض کاروباری لوگوں کی نرسریوں میں پیدا ہوتے ہیں. بلوچستان میں گزشتہ ماہ کے دوران 3 ویڈیو سوشل میڈیا پر منظر عام پر آئی تھیں, جس پر اکام نے کارروائی کرتے ہوئے بلوچستان کے ضلع نوشکی میں قیمتی اور نایاب پرندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا تھا. اس اقدام کے بعد ضلع کوئٹہ, پشین, نوشکی, جوب, قلعہ سیف اللہ, قلعہ عبداللہ, مسخیل اور جلمکسی اضلاع کے اکام کو صوبائی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ غیر قانونی شکار کے لیے آنے والوں کو پرندوں کے شکار کی اجازت نہ دی جائے. بلوچستان کی سابق حکومت نے 2015 میں جنگلات اور جنگلی آیات کے غیر قانونی شکار پر پابندی کا قانون بنایا تھا، جس کے بعد سے حکام لاکھوں روپے کا جرمانہ وصول کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبہ بلوچستان سے ہر سال وسطی ایشیائی ریاستوں سے تلور اور دیگر قیمتی نایاب پرندے موسم سرما سے پہلے ضلع یوب، نوشکی اور دیگر اضلاع کے علاقوں سے گزرتے اور موسم بہار کے آغاز پر واپس وسطی ایشیائی ریاستوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال ایچ آئی وی سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 20,000 ہے، جو خطے کے تمام ملکوں میں ہونے والے اضافے میں سب سے زیادہ شرح ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس وائرس سے متاثرہ افراد کی اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، حالانکہ جان بچانے والا علاج معالجہ دستیاب ہے۔ تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ متاثرہ افراد میں سے صرف 16% کے مرض کی جانچ ہوتی ہے، اور جبکہ صرف 9% علاج معالجہ کرا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایڈس کی وبا کلیدی آبادی کا حصہ ہے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو منشیات استعمال کرتے ہیں، پھر ان میں ٹرانسجینڈر اور جنسی دھندا کرنے والے افراد بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس سلسلے میں فوری طور پر اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بیونس آئرس میں G20 کانفرنس کے دوران امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، جس میں باہمی تجارتی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ کو روکنے کے لیے عارضی صلح پر بھی اتفاق کیا۔ بیونس آئرس سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس میں G20 ممالک کی 2 روزہ کانفرنس کے آخری دن امریکہ اور روس کے صدور نے اشائیے پر ایک طویل ملاقات کی اور باہمی تجارتی تنازعات پر تفصیلی بات چیت کی۔ صدر ٹرمپ اور صدر شی نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اس تجارتی جنگ کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے عارضی طور پر موجودہ معاہدوں کو برقرار رکھا جائے۔ دونوں ملکوں کے رہنماؤں نے امریکہ اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کیا اور انہیں جاری رکھنے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا۔ ارجنٹائن سے وطن واپس آتے ہوئے صدر ٹرمپ نے راستے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر شی کے ساتھ مفید اور کارآمد مذاکرات ہوئے ہیں، اور چین کے صدر سے جس بات پر اتفاق ہوا ہے اس سے ہماری زراعت اور صنعت کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ صدر ٹرمپ نے اتفاق کیا کہ فی الحال چین کی مصنوعات پر جو برآمدی محصولات امریکہ نے عائد کیے ہیں ان پر عمل درآمد کو مؤخر کر دیا جائے گا۔ یہ محصولات 10% سے بڑھا کر 25% کر دیے گئے تھے۔ چین اس عارضی صلح کے دوران امریکہ کی زرعی توانائی اور صنعتی مصنوعات کی خریداری میں اضافہ کرے گا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی عدم توازن میں کمی آئے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان سارا سینڈرز نے بتایا کہ چین فوری طور پر ہمارے کسانوں سے زرعی اشیاء خریدنا شروع کر رہا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے تجارتی معاملات پر فوری طور پر مذاکرات شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جنہیں 90 دنوں کے اندر مکمل کر لیا جائے گا۔ اگر دونوں فریق معاملات طے نہ کر سکے تو پھر امریکہ محصولات میں 25% اضافہ کر دے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چین کے صدر شی کے درمیان یہ معاملات ایک اشائیے کے دوران طے پائے، جو تقریباً 2.5 گھنٹے جاری رہا۔ اس اشائیے میں دونوں ملکوں کے اعلی حکام نے بھی شرکت کی۔ اقتصادی ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عارضی صلح ایک اہم پیش رفت ہے اور عالمی منڈی پر اس کے اچھے اثرات رونما ہوں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ وہ حکومت کی فنڈنگ میں 2 ہفتے کی توسیع کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کا باعث سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کا انتقال اور آخری رسومات ہیں۔ ارجنٹینا میں G20 سربراہ اجلاس سے واپسی پر ایئر فورس ون میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ کانگریس کے لیڈروں نے اس لیے یہ توسیع دی جا رہی ہے کیونکہ آن جہانی صدر کے احترام میں مختلف تقریبات ہوں گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس پر غور کریں گے اور ممکنہ طور پر راضی ہو جائیں گے۔ حکومت کے لیے فنڈنگ 10 دسمبر کو ختم ہو جائے گی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد کانگریس کو باضابطہ طور پر نوٹس دیں گے کہ وہ شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی سمجھوتے نافٹا کو ختم کر رہے ہیں۔ ارجنٹینا میں G20 سربراہ اجلاس سے واپسی پر ایئر فورس ون میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ پھر کانگریس کے پاس انتخاب کا راستہ ہوگا۔ وہ میکسیکو کینیڈا کے ساتھ حال ہی میں طے پانے والے سمجھوتے USMCA کی منظوری دے سکتے ہیں اور 1994 سے قبل کے تجارتی ضوابط کی طرف لوٹ سکتے ہیں جو نافٹا کے نافذ عمل ہونے سے پہلے رائج تھے۔ ایوان نمائندگان میں جنوری میں ڈیموکریٹس کنٹرول سنبھال لیں گے اور وہ کسی حد تک اس نئے سمجھوتے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کیونکہ اصولی طور پر یہ ایک ایسا سمجھوتا ہے جس کے بارے میں تفصیلات کا فقدان ہے۔ نئے ایوان میں نینسی پیلوسی کے اسپیکر ہونے کا امکان ہے اور انہوں نے اس سمجھوتے کے بارے میں کہا ہے کہ ابھی اس پر کام ہو رہا ہے کیونکہ اس میں کارکنوں اور ماحول کے تحفظ کا فقدان ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ وہ جنوری یا فروری میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے ارجنٹینا میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے واپسی پر ایئر فورس ون میں رپورٹروں کو بتایا کہ ملاقات کے لیے 3 مقامات کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے لیکن تفصیل نہیں بتائی۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے کم کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور کسی بھی موقع پر وہ کم کو امریکہ کے دورے کی دعوت دینا چاہیں گے۔ دونوں لیڈروں نے اس سال جون میں پہلی مرتبہ سنگاپور میں ملاقات کی تھی اور جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا تھا لیکن کسی تفصیل پر اتفاق نہیں ہوا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے امریکہ فرسٹ کا اپنا نقطہ نظر اس ہفتے ارجنٹائن میں عالمی رہنماؤں کے ایک بڑے اجتماع میں لے گئے تھے لیکن نتیجہ G20 سربراہ کانفرنس جہاں بس کچھ ہی معاملات پر معاہدے ہو پاتے ہیں اور جیسا کہ وائس آف امریکہ کے بل کیلوک نے بیونس آئرس سے اپنے رپورٹ میں بتایا ہے کہ کثیر قومی سربراہ کانفرنس غالباً رہنماؤں کے درمیان کانفرنس سے باہر ایک دوسرے سے الگ الگ ملاقاتوں کے لیے شہرت رکھتی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
دنیا بھر میں قوم پرستی کی ابھرتی ہوئی لہر کے باوجود ارجنٹائن میں G20 سربراہ کانفرنس میں بین الاقوامی سطح پر تعاون کے لیے کوشش کی گئی۔ متنازع معاملات جیسے کہ امیگریشن اور تجارت کے معاملات تھے، ان کو کانفرنس میں زیادہ تر نظر انداز کیا گیا۔ ماحولیات کے مسئلے پر امریکہ نے بس ہر ایک سے اختلاف کرنے پر اتفاق کیا۔ نوانگار کا کہنا تھا کہ واضح طور پر معاملات کو پیچیدہ بنانے والا ایک عنصر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے، جن کی واضح قوم پرستی اور دنیا کے سامنے امریکہ اول انداز فکر اکثر G20 جیسے اداروں کے رول کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی اسپینش سروس کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ بین الاقوامی تعاون کے لیے بدستور پرعزم ہے۔ ان کے الفاظ،
To create prosperity for every citizen of the world, to develop rules that permit that to happen. These are common themes. We'll sometimes argue about how best to achieve them, but everyone's headed towards the same set of objectives.
دنیا کے ہر شہری کے لیے خوشحالی لانے کے واسطے ایسے قوانین و ضوابط بنانے کے لیے جن کے ذریعے یہ خوشحالی ممکن ہو سکے، ہم تعاون کے واسطے پرعزم ہیں۔ یہ مشترکہ مرکزی موضوعات ہیں۔ اکثر ہمارے درمیان اس بات پر بحث ہوتی ہے کہ ان اہداف کو بہترین طور پر کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک انہی مقاصد کی جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ تھے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو۔ لیکن ایسے میں جبکہ دنیا کا انتہائی طاقتور ملک کھلم کھلا اپنے مفادات کو اولیت دے رہا ہے، بعض چھوٹے ملکوں کو بین الاقوامی اداروں کے غیر مؤثر ہو جانے کے بارے میں تشویش ہے۔ سین اینڈرس میں ایک ادارے سے وابستہ ماہر معاشیات رابرٹ بوزاس کہتے ہیں،
That's not good for us because we are small and we need rules in order to be able to perform better. If we are left to power politics only, then ہمارے لیے
اچھا نہیں ہے اور ہمیں بہتر کارکردگی دکھانے کے واسطے ضوابط کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں طاقت کی سیاست پر چھوڑ دیا گیا تو ہمارا نقصان ہوگا۔ اور ایسے میں جبکہ کانفرنس میں اختلاف رائے بھی موجود تھا، سب سے زیادہ قابل ذکر واقعات ایک رہنما کی دوسرے رہنما سے الگ الگ ملاقاتیں تھیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے صحافی جمال کشوگی کے قتل کے بعد اپنی شہرت کو بحال کرنے کے لیے G20 کانفرنس کو استعمال کیا۔ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے اس کانفرنس کو امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تنازع کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن ٹرمپ نے یوکرین کے خلاف ماسکو کی جارحیت کا حوالہ دیتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ اپنی وہ میٹنگ منسوخ کر دی جس کی بہت زیادہ توقع کی جا رہی تھی۔ اور آخر میں ایک ایسے فورم کا قیام جو بین الاقوامی اتحاد قائم کرنے کے لیے بنایا گیا، وہ اس کے درمیان اختلاف کا ثبوت تھا۔ قمر عباس چافری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کے تابوت کو امریکہ کے کیپیٹل روٹنڈا میں رکھا جائے گا اور پیر کی شام سے امریکی عوام ملک کے 41ویں صدر کے لیے اپنے احترام کا اظہار کریں گے۔ کیپیٹل ہل پر عوام اور دوسرے معززین بدھ کی صبح تک آن جہانی صدر کا دیدار کر سکیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کی آخری رسومات کے انتظامات بش خاندان آخری شکل دے رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ سینڈرز نے ایک بیان میں کہا کہ بدھ کے روز سوگ کا قومی دن ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس پر امریکی پرچم پہلے ہی سے سرنگوں کر دیے گئے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جنازے میں شریک ہوں گے۔ سابق صدر کے اسٹیٹ فیونرل کی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے 41ویں صدر جارج ہربرٹ واکر بش انتقال کر گئے، ان کی عمر 94 برس تھی۔ جارج ایچ ڈبلیو بش 1989 سے 1993 تک امریکہ کے صدر رہے تھے، لیکن ان کا سیاسی اور پبلک سروس کیریئر 40 برسوں پر محیط ہے۔ صدر بننے سے قبل وہ 1981 سے 1989 تک 8 سال صدر رونلڈ ریگن کے ساتھ نائب صدر بھی رہے۔ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا ہے کہ زرد جیکٹوں میں کہلانے والے مظاہرین سے نمٹنے کی بہترین حکمت عملی کیا ہو۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے خلاف بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات درج کرنے کے اعلان پر تجزیہ کاروں نے پروگرام جہاں رنگ میں بات کرتے ہوئے کارروائی کا خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ تحفظات کا بھی اظہار ہوا۔ پاکستان سے دفاعی اور سیاسی امور کے تجزیہ کار اور کالم نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران مالک کہتے ہیں کہ اشروں کے بعد کسی حکومت نے قانون کی بالادستی کو قائم کرتے ہوئے انتہائی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔
اور میرے خیال میں یہ بہت ہی مثبت قدم ہے اور بہت ہی پازیٹو اس کا آگے اثر ہوگا، اور یہ تمام دہشت گردوں کے لیے، تمام ان عناصر کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو کہ مذہبی بنیادوں کے اوپر، لسانی بنیادوں کے اوپر، یا سیکٹیرین ریزنس پہ، یا کسی بھی قومیت کے ریزنس کے لیے وہ ایسی حکومت کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے، اور حکومت کے کالے حکومت کو بالکل بند کر دیتے تھے، تمام شاعروں کو بند کر دیتے تھے اور لوگوں کو کام کرنے سے روکتے تھے۔ میرے خیال میں اس حکومت نے بہت ہی دانش مندی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے۔ جو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے وہ نہ صرف یہ کہ وقت کی ضرورت تھی، بلکہ آئندہ اس قسم کے لوگوں کو جو کہ ریلیجن کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں یا کسی بھی اور وجہ سے ریاست کو روکنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔
شمع، آپ کے خیال میں ایک ایسے ملک میں جہاں مذہب کے نام پر سیاست معمول بنی ہوئی ہے، اس وقت اس سارے پس منظر کے اندر حکومت کا یہ اقدام کتنا اہم ہے اور اس کے دورست نتائج آپ کیا دیکھتے ہیں؟
بہت بہت اعلیٰ اقدام۔ کتنا بھی سین ایلیمنٹ ہے پاکستان میں، وہ چاہے کتنا بھی بڑا کرٹک کیوں نہیں ہے پی ٹی آئی گورنمنٹ کا، وہ اپریشیٹ کر رہا ہے۔ جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی، اس طرح کا کوئی قدم ہوگا جسے رٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی، تو ظاہر ہے وہ ہم سب لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلشڈ ہو، اور اس طرح کا جو بھی ایلیمنٹ ہے جو کہ نفرت، وائلنس، یا فرقہ وارایت یا ٹیررزم کو ہوا دیتے ہیں جن کے بیانات، یہ چیز جس طرح سے پوائزن کرتی ہے ایک عام آدمی کی، اور اسپیشلی ان کا جو فالوورز ہیں، کیونکہ میں نے تو خادم رضوی کا انٹرویو بھی کیا ہے اپنی ریسرچ کے سلسلے میں، اور میری ان کی جو پوری تحریک کس طرح سے اسٹیبلش ہوئی، کس طرح سے انہوں نے دھرنا کیا، کس طرح سے ہوا ملی، اور کس طرح سے اب یہ ہے کہ اسٹیٹ ہی ان کے خلاف ایکشن لے رہی ہے، میری ریسرچ کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ تو یہ اسٹیٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سبق بھی ہے کہ جب آپ کچھ ایلیمنٹس کو بہت زیادہ منہ زور کر دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے اپنے خلاف بھی آ کر پھر اسی طرح سے اٹیمپٹ کرتے ہیں جس کے لیے آپ نے ان کو پالا ہوتا ہے۔ تو یہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے پالیسیز کو، لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان فیوچر اس طرح کی کوئی بھی بات نہ ہو جس سے یہ ہے کہ خود رٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے۔
اچھا سحر، آپ یہ فرمائیے گا کہ اب تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے خلاف کڑی کاروائی اور مقدمات کے اندراج سے پاکستان کے تصور کو بہتر کرنے میں کتنی مدد ملے گی عالمی سطح پر اور امریکہ کے نزدیک؟
امریکہ اور جتنے بھی اور ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے اور اپنے قوانین استعمال کرے اور ان کو جیسے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم میں شامل کریں۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر عمران خان کی حکومت میں، کہ سات دہشت گردی کے جو قوانین ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں اور جو خادم رزقی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں بغاوت کے غداری کے یہ بالکل صحیح ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے انتہا پسند ہیں جن کے اوپر یہ قوانین استعمال کیے گئے ہیں اور الزامات لگائے گئے ہیں, یعنی حافظ سعید, ذکی الرحمان لاکھی, فضل الرحمان خلیل اور بھی ہیں جن پہ ہمیشہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے اور پھر چند اور بالکل ان کو کسٹڈی میں بھی رکھا جاتا ہے, کبھی کبھی ان کو اپنے گھروں میں بھی رکھا جاتا ہے, لیکن پھر آخر میں پھر ان کو رہا کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ خادم رضوی کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کا کیا ثبوت ہے, یہ ایسا ثبوت ہے جو کورٹس میں رہ سکتا ہے, اور یہ واقعی خادم رضوی جو ہیں وہ جیل جا سکتے ہیں کیا نہیں, اس پہ مجھے ذرا آپ سمجھیں شک ہے, کیونکہ الزامات لگانا, اریسٹ کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اب آگے یہ دیکھنا ہوگا کہ چند آگے کیا ہوگا,
منطقی نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کیا آپ جانتے ہیں میرا شوہر ایک مہینے سے لاپتا ہے, اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے وہ کون ہے؟
اگر آج ان دونوں کو نہ روکا گیا تو کل یہ دو سے 2,000 ہو جائیں گے.
عورت کی بھوک, پیسے کی بھوک, زمین کی بھوک, کرسی کی بھوک, کوئی نظر نہیں آتی, تمہیں میری بھوک نظر آتی ہے.
کیا دیکھا ہے؟ کچھ اور بھی کھانے کا دل چاہتا ہے کبھی؟
جس جرم میں اس شخص کو سزا دی گئی اس جرم کا قانون کی کتابوں میں کوئی وجود ہی نہیں.
حال ہی میں فلم درج کا ٹریلر ریلیز کیا گیا جسے شمو نواسی نے ڈائریکٹ جبکہ ڈوڈی خان نے پروڈیوس کیا ہے. کینبلزم کے موضوع پر بنائی گئی اپنی نوعیت کی مختلف فلم ہے. اس حوالے سے اس فلم کے ڈائریکٹر شمو نباسی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں 5 سال پہلے ایسے کیسز نمودار ہوئے تھے جو مختلف قسم کے تھے, لیکن ان سب میں سے ایک بات کامن تھی.
قبرستان سے قبر کھود کر جو ہے نا وہ مردوں کو نکالا جاتا تھا, اور مختلف قسم کے پھر باقی ان کے ریزلٹس تھے. کوئی ایک نیکروفیلیا کا پیشنٹ تھا, مطلب ایک شخص تھا جو کہ نکال ایک فیملی تھی جو نکال کے کھا رہی تھی ان لوگوں کو, اور باقی جو لوگ تھے وہ اور برے قسم کے ایکٹیویٹیز میں وہ لوگ شامل تھے, وہ بے حرمتی پھر لاشوں کی کرنا اور سب کچھ کرنا. تو ہمیں یہ پوائنٹ جو تھا یہ بہت سیریس ایک ایشو لگا, جس کی وجہ سے ہم نے اس کو جب ہم نے اس کی ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ قانونی طور پر اس کی کوئی سزا نہیں ہوتی. اگر اس میں کوئی پکڑا بھی جائے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے, متعین نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں. تو ہمارے لیے ایک سوال تھا ڈیفینیٹلی کہ اگر اتنے خطرناک لوگوں کے لیے یا جس کو اس قسم کی کوئی ایک ذہنی مرض بھی کہلاتا ہے اور ایک حیوانگی کا بھی ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک پہلو ہے, تو اس کی اگر اتنے بڑے جرم کی اگر کوئی سزا نہیں ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے. تو اس کو ہم نے درج کی شکل میں پھر ایک سٹوری لائن بنائی ہے, جس میں صرف ہم نے کینیبلزم کو ہی نہیں لیکن ہم نے اس فلم کو ایک ایموشنل سائڈ بھی دی ہے, تاکہ آپ کو انسانیت کا جو لیولز ہوتے ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں, لوگوں کے مائنڈ سیٹس کیا ہیں اس معاملے میں وہ بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں, رومانس ان لوگوں کے درمیان کس قسم کا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم نے دکھایا ہے. تو ایک ملٹی فیسٹ سمجھ لیں کہ یہ ایک فلم ہوگی انشاءاللہ, پاکستان سے پہلی بار اس طرح کی فلم آ رہی ہے.
ان کا مزید کہنا تھا
اس طرح کے جتنے بھی مجرم ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی بیماری کا ہی شکار ہوتے ہیں, اور وہ نفسیاتی کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے, اور اس نفسیاتی بیماری کو پوری دنیا میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کا مجرم پکڑا جائے تو اسے آرکائیو کیا جاتا ہے میڈیکلی, اور اس سے اس کے ساتھ جو ہے میڈیکل کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیورولوجسٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو نفسیاتی معاملات کو وہ ڈسکس کرتے ہیں, اور وہ یہ پتہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا بیک گراؤنڈز ہیں, کیوں یہ ہوا اور کیسے ہوا اور اس کی کیا ریزلٹس نکلے کسی بھی چیز کے. تو وہ چیز ہمارے پاکستان میں ڈیفینیٹلی ایز سچ کوئی ریکارڈ نہیں بنتے. ہمارے یہاں صرف پاگل کہہ کے یا جی جانور کہہ کے بس ہم کسی کو یا تو آزاد کر دیتے ہیں یا قید کر دیتے ہیں. ہمارے یہاں میڈیکل ریکارڈز بننے کا کوئی وہ نہیں ہے, کوئی ایسا رواج نہیں ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی کسی اسٹڈی میں نہیں جا پاتے کہ جی یہ کس وجہ سے ہوا, کیوں ہوا, اور اس کو پریونٹ کرنے کے لیے کہ آئندہ مطلب آپ کی جنریشنز میں اس قسم کا کوئی بھی ایکٹ دوبارہ نہ ہو, اس کو پریونٹ کرنے کے کیا طریقے ہونے چاہیے.
شمعون عباسی کا مزید کہنا تھا کہ مختلف لوگوں کی طرف سے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے.
الحمدللہ ہمیں جی پورے پاکستان سے, انڈیا سے, چائنا سے, یو کے سے, امریکہ سے, آسٹریلیا, کینیڈا, سعودی عرب, ہمیں ایک بہت ہی اتنا اوورویلمنگ ہمیں رسپانس ملا ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے باہر تھا, اور اس کی وجہ شاید اس فلم کی ریالٹی ہے اور جو پروسیس ہے اس ریالٹی کا. ہم نے کوشش کی ہے کہ جو گیٹ اپس ہیں, جو ریالٹی, جو جگہ کی ریالٹی ہے, جو وقت, جو سورج, جو چاند اور جو پانی اور جو سب چیزیں ہم نے انوالو کی ہیں, اس کو ہم نے نیچر کے قریب بہت رکھنے کی کوشش کی.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بیجت جلانی حاضر ہے. عالمی ادارہ صحت WHO نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال HIV سے متاثر ہونے والوں کی تعداد تقریباً 20,000 ہے, جو خطے کے تمام ملکوں میں ہونے والے اضافے میں سب سے زیادہ شرح ہے. عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس وائرس سے متاثر افراد کی اموات کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, حالانکہ جان بچانے والا علاج معالجہ دستیاب ہے. تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ متاثر افراد میں سے صرف 16% کے مرض کی جانچ ہوتی ہے اور صرف 9% علاج معالجہ کرا سکتے ہیں. عہدیداروں نے کہا کہ پاکستان میں ایڈز کی وبا کلیدی آبادی کا حصہ ہے. ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو منشیات استعمال کرتے ہیں, پھر ان میں ٹرانسجینڈرز اور جنسی دھندا کرنے والے افراد شامل ہیں. اقوام متحدہ کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو اس سلسلے میں فوری طور پر اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. امریکہ میں رواں برس اسکول میں فائرنگ کے واقعے میں ماری جانے والی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کے والدین نے قاتل کے والدین کے خلاف قانونی ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
مئی 2018 کو امریکی ریاست ٹیکسس میں ماس شوٹنگ کے دوران قتل ہونے والی پاکستانی طالبہ سبیکا شیخ کے والدین نے امریکہ میں ہر جانے کا قانونی دعویٰ دائر کر دیا ہے. یہ دعویٰ اس 17 سالہ نوجوان ڈیمیٹرس پیگروٹس کے والدین کے خلاف دائر کیا گیا ہے, جس نے اسکول میں فائرنگ کر کے سبیکا شیخ سمیت 10 افراد کو ہلاک کر دیا تھا. دائر کیے گئے دعوے میں کہا گیا ہے کہ قاتل کے والدین کو یہ معلوم تھا کہ ان کا بیٹا شدید ذہنی اور جذباتی دباؤ کا شکار ہے, مگر والدین نے اسے اس دباؤ سے نجات دلانے اور اسے آتشی اسلحے سے دور رکھنے کے لیے کوئی اقدامات نہ کیے. دعوے میں مزید موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈیمیٹرس کے والدین نے خطرے کو بھانپنے کے باوجود اس کے تدارک کے لیے کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے, اور ایسے میں ڈیمیٹرس کے والدین نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے, جس سے ان کا بیٹا دوسروں کی جان لینے کا باعث بن گیا. امریکی عدالت میں دائر اس ہرجانے کے دعوے میں سبیکا شیخ کے والد اور والدہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسا اندھوناک واقعہ کسی اور ماں باپ کے ساتھ نہ ہو. یہ ایسا درد ہے جس کے زخم کبھی بھر نہیں سکتے. دائر دعوے میں مقتول کے والدین نے میڈیکل تدفین کے اخراجات کے علاوہ اس دوران پہنچنے والی ذہنی پریشانی اور تکلیف کا ارجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. وائس آف امریکہ نے کراچی میں مقیم سبیکا کے والدین نے ان کی جانب سے دائر درخواست پر مزید موقف جاننے کی کوشش کی, مگر کوئی جواب نہ مل سکا. تاہم دوسری جانب ماہر وکیل اور قانون دانوں کا کہنا ہے کہ جدید دنیا میں یہ قانون موجود ہے کہ کسی نقصان پر متاثرہ فریق عدالت میں اس کی تلافی کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے. ممتاز قانونی ماہر حسان صابر ایڈوکیٹ کے مطابق, ایسے میں جب قاتل نوجوان کے والدین کی جانب سے یہ بیان ریکارڈ پر موجود ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کے شدید جذباتی دباؤ کا علم تھا, سبیکا شیخ کے والدین کا کیس کافی مضبوط دکھائی دیتا ہے.
یہ ایک نیگلیجنس کا کیس بنتا ہے کہ اگر پیرنٹس جو ہے وہ یہ بات جانتے تھے کہ اس کے گھر میں ایک ایسا جنونی شخص موجود ہے جو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو آبویسلی اس کی رپورٹ ان کو کرنی چاہیے تھی, اور اس کا علاج معالجہ اگر انہوں نے کیا ہوا تھا تو بھی یہ رپورٹ متعلقہ جو ہے اداروں کو ہونی چاہیے تھی. اگر ایسا انہوں نے نہیں کیا تھا تو ملک امریکہ کے قوانین کے تحت وہ نیگلیجنس ڈکلیئر ہوں گے. آبویسلی اگر ڈیمیجز کے ادا کرنے کے بھی جو ہے وہ مستحق ہوں گے, کیونکہ یہ دو طرح کی لائبلٹیز ہوتی ہیں, ایک سول ہوتی ہے, ایک کرمنل ہوتی ہے. کرمنل لائبلٹی میں اس کے پیرنٹس نہیں آئیں گے, کرمنل لائبلٹی میں وہ خود ہی مجرم بنے گا, لیکن سول لائبلٹی کے اندر ایسا سیوک سینس جہاں پر سویلینس کا خیال نہیں رکھا جائے گا اور نیگلیجنس کی جائے گی وہاں آ جائیں گے.
کراچی کی رہائشی سبیکا شیخ کینیڈی لوگر یوتھ ایکسچینج پروگرام کے تحت ٹیکسس میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ وہ ان 10 طلبا میں شامل تھیں جو اسکول میں طالب علم کی فائرنگ سے مارے گئے تھے۔ سبیکا کو واقعے کے اگلے ہی ہفتے تعلیم مکمل کر کے وطن واپس لوٹنا تھا، تاہم بدقسمتی سے ان کی لاش ہی وطن واپس گئی اور ان کی تدفین کراچی ہی میں کی گئی تھی۔ سوشل، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر لوگوں نے بڑی تعداد میں اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا تھا، جبکہ امریکی اور پاکستانی حکومت کی جانب سے بھی اس پر متاثرہ خاندان سے تعزیت کی گئی تھی۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کی طرف سے ایک تحصیل کا نام تبدیل کرنے پر بھارتی کشمیر کے ایک قصبے کے نام پر رکھنے پر لوگوں کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ سن 2016 میں حکومت میں آنے کے فوراً بعد وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر نے تحصیل ہٹیاں بالا کا نام بدل کر اڑی اور تحصیل لپا کا نام بدل کر نار رکھ دیا تھا، جس کے بعد ان علاقوں کے مکینوں نے قومی شناختی کارڈ سمیت تمام دستاویزات پر تحصیل ہٹیاں بالا کی جگہ تحصیل اڑی لکھوانا شروع کر دیا، لیکن چند ماہ قبل سپریم کورٹ کی طرف سے اڑی کے نام کا ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا، لیکن نادرا کی طرف سے اب بھی ہٹیاں بالا کی جگہ اڑی کو ہی تحصیل لکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کی طرف سے ایک تحصیل کا نام تبدیل کر کے بھارتی کشمیر کے قصبے کے نام پر رکھنے کے عمل نے لوگوں کو مشکلات کا شکار کر دیا ہے۔ 2016 میں حکومت میں آنے کے فوراً بعد وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے تحصیل ہٹیاں بالا کا نام بدل کر اڑی اور تحصیل لیپا کا نام بدل کر کرنا رکھ دیا تھا، جس کے بعد ان علاقوں کے مکینوں نے قومی شناختی کارڈ سمیت تمام دستاویزات پر تحصیل ہٹیاں بالا کی جگہ تحصیل اڑی لکھوانا شروع کر دیا، لیکن چند ماہ قبل سپریم کورٹ نے اڑی کا نام بحال رکھنے کا ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا، جس کے نتیجے میں ہٹیاں بالا کا نام بحال ہو گیا لیکن قومی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جاری کرنے والے وفاقی ادارے نادرا کی طرف سے اب تک شناختی کارڈ اور پاسپورٹ پر تحصیل اڑی ہی لکھی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے علاقے کے مکینوں کو فوج میں بھرتی سمیت کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ تحصیل ہٹیاں بالا کے ایک راشی کبیر سین نے نام کی تبدیلی کے باعث پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی سرکاری ادارے میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ تو انڈیا کے بندے ہیں، جی مقبوضہ کشمیر کے ہیں، تو آپ کو یہاں پر کس لحاظ سے ملنی چاہیے، کوئی سیٹ نہیں مل سکتی ہے، آپ کیا آتے میں آتے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہیں آپ لوگ، مطلب کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے علاقہ غیر سے آئے ہوئے ہیں، انڈیا سے آئے ہوئے بندے ہیں، یہ مشکوک سمجھتے ہیں ہمیں اور مطلب کہ جو ہے نا لحاظ سے پکڑ لیتے ہیں، وہ پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں جی کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ۔
تحصیل ہٹیاں بالا کے تاجر ممتاز کیانی نے کہا کہ نام کی تبدیلی کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔
تحصیل اڑی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے بچے آرمی میں بھرتی نہیں ہو رہے، کمیشن اپلائی نہیں کر سکتے، وہ تحصیل یا ہٹیاں کریں یا اڑی، وہ نادرا کے پاس اپڈیٹ نہیں ہو رہا ہے۔
تحصیل ہٹیاں بالا کے ایک اور رہائشی صغیر احمد نے بتایا کہ اڑی کی وجہ سے اس کے دو بھائی فوج میں بھرتی نہیں ہو سکے۔
میں نے چھوٹا بھائی آرمی میں بھرتی کروانے کے لیے رہا ہے، اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر اڑی لکھا ہوا ہے، اسی طرح 20 سے 25 دن بعد میں جب بھرتی ہو رہی تھی تو ان کے اوپر اڑی لکھا ہوا ہے کارڈ کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ انڈیا کے ہیں، وہ باہر نکال دیتے ہیں، اور اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ابھی ایک سال ہو گیا اس کے اوپر کیس چلا ہوا ہے، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے۔
تحصیل ہٹیاں بالا کے قصبے چکوٹی کے پاسی محمد عارف نے بتایا کہ شناختی کارڈ پر اڑی درج ہونے کی وجہ سے پاکستان میں چیکنگ کے دوران شک کا اظہار کیا جاتا ہے۔
سمجھے ہمارے لیے تو بہت بڑا ایشو بن جائے گا، کیونکہ ہماری تو وہ تحصیل جو ہے وہ اڑی تو ہمارے سیکٹر میں نہیں لگتی نا، تو پھر بعد میں کوئی نہ کوئی ہم تو اگر تو بنا لیں گے آئی ڈی کارڈ اپنے تو اس کے باوجود جو ہے نا پھر ہمارے لیے مشکلات بنیں گی، جگہ جگہ ناکے پہ، ہر جگہ پہ پولیس والے دوسرے تیسرے سب لوگ ہمیں پوچھیں گے بھائی آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہو تو ہم کیا بتائیں گے۔
ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل ہٹیاں بالا فرید خان نے کہا کہ یہ معاملہ واقعی لوگوں کے لیے مشکلات کا سبب بنا ہوا ہے۔
سر مین جو ہے نا وہ تحصیل اڑی والا بہت زیادہ وہ بنا ہوا ہے، باقی وہ بچے آرمی میں جائیں واپس آ گئے بڑی ان کے لیے پریشانی جانا۔
ہٹیاں بالا سے قانون ساز اسمبلی کے رکن اور وزیر برائے بہبود آبادی ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پہلے تحصیل ہٹیاں بالا کا نام اڑی ہی ہوا کرتا تھا اور اڑی نام رکھنے کا مقصد منقسم علاقے کی پہچان برقرار رکھنا تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جلد حل کر لیا جائے گا۔
نہیں نہیں تحصیل کو نہیں ہے، اب پورا ہی ایک جیسا پرانا ہی کر دیں گے، اب لوگ نہیں مان رہے تو ہم پرانا کر دیں گے۔
ہٹیاں بالا کی حدود بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کے علاقے اڑی سے ملتی ہیں اور وزیر اعظم فاروق حیدر خان بھی اسی علاقے سے قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں۔ روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد۔
پشاور میں اتوار کے روز پریس کانفرنس کے دوران وزیرستان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی محسن داور اور علی وزیر نے کہا ہے کہ قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے کو دہشت گردی قرار دینا افسوسناک ہے اور اس کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر حکمت عملی مرتب کی جائے گی۔ پشاور سے عمر فاروق کی رپورٹ سنیے۔
شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ اور علی وزیر کا کہنا ہے کہ قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے کو دہشت گردی قرار دینا افسوسناک ہے اور اس کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر حکمت عملی مرتب کریں گے۔ اتوار کو پشاور میں پریس کانفرنس کے دوران پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ ضمانت قبل از گرفتاری کرانے کے باوجود ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا۔ محسن داوڑ نے کہا کہ انہیں اور جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو وجہ بتائے بغیر ایف آئی اے کے اہلکاروں نے حراست میں لیا۔ حسین داوڑ نے کہا کہ وہ متحدہ عرب امارات میں مقیم معمولی اجرت پر کام کرنے والے پشتون مزدوروں کی خواہش پر دبئی جا رہے تھے۔
بنیادی طور تو یہ جو مجھے اور علی وزیر صاحب کو باہر جانے سے روکا گیا تھا اور ای سی ایل پہ جو ہمارا نام ڈالا گیا تھا، بنیادی طور پر اس سلسلے میں تھا کہ وہ جو کام بھی جو سٹیپ لیا گیا تھا ان کی طرف سے، نہ انہوں نے قانونی تقاضے پورے کیے تھے اور میرے خیال میں عوامی مینڈیٹ کی توہین بھی کی گئی تھی، ممبر پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کی بھی توہین کی گئی تھی۔ تو اس سلسلے میں آج وہ پورے وضاحت میں نے کرنی تھی کس طرح واقعہ ہوا اور ہمارا آئندہ کلا عمل کیا ہوگا۔
محسن داوڑ نے کہا کہ سوابی میں ہونے والا جلسہ معمول کا جلسہ تھا اور اس میں کوئی غیر آئینی اقدامات یا نعرے بازی نہیں کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس جلسے کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے، جبکہ ان کے ساتھیوں کے خلاف 500 سے زائد ایف آئی آر کاٹی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود وہ قانون کے دائرے میں رہ کر امن اور حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔
یہ ان کا کہنا تھا کہ سوابی میں آپ لوگوں نے ایک جلسہ کیا تھا، اس کی روشنی میں ایک ایف آئی آر جو درج ہوئی تھی، اس ایف آئی آر کی بنیاد پر آپ کا نام ای سی ایل میں ڈالا گیا تھا۔ تو وہ ایف آئی آر میں آلریڈی میں بی بی اے بھی کروا چکا تھا، لیکن شاید ان کو مطلب جلدی ہی پہنچ زیادہ تھی اور وہ اتنی زیادہ اجرت میں وہ انہوں نے شاید وہ تقاضے پوری نہیں کیے جو پورے کرنے چاہیے۔
محسن داوڑ نے کہا کہ سینٹ کی انسانی حقوق کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں تمام متعلقہ افسران کو بلا کر اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی اور اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔
ایک تو اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے انسانی حقوق کی سینٹ کی، اس میں انہوں نے بھی ایک میٹنگ کال کی ہے، وہ متعلقہ آفیشلس کو بلائیں گے اس میں، اور پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی ہم ایک ایڈجرنمنٹ موشن جمع کرائیں گے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر۔ تو یہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اگر جلسے جلوس کی ضرورت ہو وہ بھی کریں گے، احتجاج کی ضرورت ہو وہ بھی کریں گے، لیکن پارلیمنٹ کے فلور پر بھی آواز اٹھائیں گے۔
پشتون تحفظ موومنٹ کے مستقبل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں محسن داوڑ نے کہا کہ پی ٹی ایم کو سیاسی جماعت کی حیثیت سے رجسٹر کروانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تاہم اگر تحریک کا کوئی کارکن قبائلی علاقوں سے صوبائی الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہے تو اسے آزاد حیثیت سے ہی الیکشن لڑنا ہوگا۔ عمر فاروق، اردو ویوئے، پشاور۔
بیونس آئرس میں G20 کانفرنس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان ایک تفصیلی ملاقات ہوئی، جس میں باہمی تجارتی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتی ہوئی تجارتی جنگ کو روکنے کے لیے عارضی صلح پر بھی اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹروں کو بتایا ہے کہ وہ حکومت کی فنڈنگ میں 2 ہفتے کی توسیع کرنے کے لیے تیار ہیں، جس کا باعث سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کے انتقال اور ان کی آخری رسومات سے ہے۔ ارجنٹینا میں G20 سربراہ اجلاس سے واپسی پر ایئر فورس ون میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ کانگریس کے لیڈروں نے اس لیے یہ توسیع کی چاہی ہے کیونکہ آن جہانی صدر کے احترام میں مختلف تقریبات کی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس پر غور کریں گے اور ممکنہ طور پر راضی ہیں۔ حکومت کے لیے فنڈنگ 7 دسمبر کو ختم ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ جلد کانگریس کو باضابطہ نوٹس دیں گے کہ وہ شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی سمجھوتے نافٹا کو ختم کر رہے ہیں۔ ارجنٹینا میں G20 سربراہ اجلاس سے واپسی پر ایئر فورس ون میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ کانگریس کے پاس انتخاب کا راستہ ہوگا کہ وہ میکسیکو کینیڈا کے ساتھ حال ہی میں طے پانے والے سمجھوتے USMCA کی منظوری دے سکتے ہیں اور 1994 سے قبل کے تجارتی ضوابط کی طرف لوٹا جا سکتا ہے جو نافٹا کے نافذ العمل ہونے سے پہلے رائج تھے۔ تاہم ایوان نمائندگان میں جنوری میں ڈیموکریٹس کنٹرول سنبھالیں گے اور وہ کسی حد تک اس نئے سمجھوتے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں کیونکہ اصولی طور پر یہ ایک سمجھوتا تو ہے لیکن اس کے بارے میں تفصیلات کا فقدان ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ وہ جنوری یا فروری میں شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کریں گے۔ انہوں نے ارجنٹینا میں ہونے والے سربراہ اجلاس سے واپسی پر ایئر فورس ون میں رپورٹروں کو بتایا کہ ملاقات کے لیے تین مقامات پر غور کیا جا رہا ہے لیکن انہوں نے اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ امریکہ کے سابق صدر جارج ایچ ڈبلیو بش کے تابوت کو امریکہ کے کیپٹل روٹنڈا میں رکھا جائے گا اور پیر کی شام سے امریکی عوام ملک کے 41ویں صدر کے لیے اپنے احترام کا اظہار کریں گے۔ کیپٹل ہل پر عوام اور دوسرے معززین بدھ کی صبح تک آن جہانی صدر کا دیدار کر سکیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا سینڈرز نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدھ کے روز سوگ کا قومی دن ہے جبکہ وائٹ ہاؤس پر امریکی پرچم پہلے ہی سے سرنگوں کر دیے گئے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی جنازے میں شریک ہوں گے۔ سابق صدر کے اسٹیٹ فیونرل کی تیاریوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ امریکہ کے 41ویں صدر جارج ہربرٹ واکر بش 94 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ پیرس سمیت فرانس کے متعدد شہروں میں ہفتے کے روز حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے جن میں 16 پولیس حکام سمیت تقریباً 100 افراد زخمی ہو گئے۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چچولی کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
فرانس میں مسلسل تیسرے ہفتے بھی احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ ہفتے کے روز پیرس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فرانس کے صدر میکران نے جو ہفتے کے روز بیونس آئرس میں G20 سربراہی کانفرنس میں شرکت کر رہے تھے، نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا،
Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés۔
فرانس کے صدر میکران کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز پر حملوں، دکانوں اور سرکاری اور نجی عمارتوں میں توڑ پھوڑ اور آتش زدگی کا کوئی جواز موجود نہیں تھا۔ یہ ہنگامہ کرنے والے کسی بہتری کے خواہاں نہیں ہیں بلکہ صرف وہ افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ جو عوامی خدمت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس سے انہوں نے صریحاً روگردانی کی ہے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ وہ وطن واپس جا کر اپنے سینئر وزراء سے مشاورت کریں گے تاکہ صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہفتے کے روز پیرس میں جو ہنگامے ہوئے ہیں اس دوران مظاہرین نے سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دیں، پولیس پر پتھراؤ کیا، عمارتوں اور مکانات کو نقصان پہنچایا۔ پولیس نے ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور پانی کے گولوں کا استعمال کیا۔ فرانس کے دوسرے شہروں میں بھی مظاہرے ہوئے مگر وہ پیرس کے برعکس نسبتاً پرسکون تھے۔ پولیس کے مطابق پیرس میں کم از کم 244 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ مظاہرے ملک میں گیسولین کی قیمتیں بڑھنے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ مظاہرین پیلے رنگ کی جیکٹ پہنتے ہیں جو فرانس کے ڈرائیوروں کی وردی میں شامل ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل کی پولیس نے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو اور ان کی اہلیہ سارا پر رشوت اور دوسرے الزامات پر فرد جرم عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ فرد جرم عائد کرنے کی سفارش کا تعلق ایک کیس سے ہے جس کے بارے میں پولیس یہ تعین کرنے کے لیے چھان بین کر رہی ہے کہ آیا وزیر اعظم کی مثبت کوریج کے بدلے میں مواصلاتی فرم بیزیک کو قواعد و ضوابط کے ذریعے فائدے دیے گئے۔ پولیس نے کہا کہ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ پر رشوت دھوکہ دہی کے لیے فرد جرم عائد کرنے کے لیے ثبوت موجود ہیں۔ عالمی ادارہ برائے خوراک نے خبردار کیا ہے کہ یمن میں شہ خوردونوش کے کمرشل درآمد پر انحصار کرنے والے لاکھوں افراد کو بھوک کا سامنا ہوگا۔ اس کی وجہ حدیدہ کی بندرگاہ کے ارد گرد جاری لڑائی ہے۔ تفصیلات جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی رپورٹ میں شہناز نفیس سے سنیے۔
یمن کے ایک عام ساحلی شہر حدیدہ کے مضافات میں لڑائی گزشتہ ماہ کے وسط سے اس وقت شدت اختیار کر گئی جب سعودی زیر قیادت اتحاد نے حوثی باغیوں کے خلاف فضائی حملے شروع کیے اور پھر حوثیوں کی جانب سے جوابی کارروائی کے نتیجے میں بندرگاہ پر سرگرمیوں میں تیزی سے کمی آئی۔ یمن میں اشیاء خوردنوش اور دیگر ضروری اشیاء کا 70% حدیدہ کی بندرگاہ کے ذریعے درآمد ہوتا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا ہے کہ یمن میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس بندرگاہ کے ذریعے آنے والے خوراک پر انحصار کرتے ہیں۔ ڈبلیو ایف پی کے ترجمان حرف ور ہر سوہل کا کہنا ہے کہ یمن میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو خوراک کے لیے عالمی اداروں پر انحصار نہیں کرتے بلکہ وہ اپنا خوراک مارکیٹ سے خود خریدتے ہیں اور اس کے لیے ان کمرشل شپس کے ذریعے آنے والے خوراک کا انتظار کرتے ہیں۔
If this situation persists or further deteriorates, it will have drastic impact on food availability and prices in the market۔
اگر حالات یہی رہیں یا مزید بگڑتے رہیں تو اس کے اثرات خوراک کی اشیاء کی دستیابی اور قیمتوں پر بہت زیادہ ہوں گے۔ اور یمن میں رہنے والے لوگوں کے لیے اپنی بنیادی ضروریات کو پوری کرنا مشکل ہو جائے گا. آج کل اشیاء خوردونوش کی قیمتیں انتہائی زیادہ ہیں اور اگر یہ کشتیاں کم تعداد میں آئیں گی تو اس سے قیمتیں مزید بڑھ جائیں گی. تاہم ور ہوسل کا کہنا ہے کہ یمن میں ڈھائی مہینوں کے لیے کمرشل فوڈ سٹاک موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیدہ کی بندرگاہ انسانی ہمدردی پر ملنے والی امداد کی ترسیل اور تجارتی مقاصد کے لیے جاری سرگرمیوں کے سلسلے میں انتہائی اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندرگاہ پر سرگرمیوں میں خلل پڑنے سے قحط کو روکنے کے لیے عالمی کوششیں متاثر ہو سکتی ہیں. اقوام متحدہ یمن کو دنیا کا بدترین انسانی بحران قرار دے چکا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ گزشتہ 3 برسوں سے جاری جنگ کی وجہ سے 1,40,00,000 افراد قحط کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں. عالمی ادارے خوراک ہر ماہ 80,00,000 افراد کو خوراک مہیا کرتا ہے. ادارے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس آئندہ 2 ماہ کے لیے خوراک کا سٹاک موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ WFP عدن اور سلالہ بندرگاہ کے ذریعے خوراک کی اشیاء کو درآمد کر رہا ہے تاکہ یمن میں خوراک کی سپلائی کو بغیر کسی خلل کے جاری رکھا جا سکے. شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اینڈرس مینول لوپیز ایبراڈور نے ہفتے کے روز میکسیکو کے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا. اپنی حلف برداری کی تقریب میں تقریر کرتے ہوئے صدر نے ایک پر امن اور باضابطہ منتقلی کا وعدہ کیا. ان کے الفاظ،
ان ایل پیریودو نیو لیبرال لا کرپشن سے کنورٹیو.
نیو لبرل دور میں بدعنوانی سیاسی قوت کا اصل کام رہ گیا ہے، اور اسی لیے اگر مجھ سے ایک جملے میں نئی حکومت کے منصوبے کی وضاحت کے لیے کہا جائے تو میں کہوں گا کرپشن کا خاتمہ، اس سے چھٹکارا. خارجہ تعلقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوپیز اوبراڈور نے ایک تقریب میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا وعدہ کیا.
La relación con el gobierno de Estados Unidos será de respeto.
امریکی حکومت کے ساتھ تعلق عزت و احترام، باہمی مفاد، اچھی ہمسائیگی پر مبنی ہوں گے، اور اب یہ دو طرفہ تعلقات کو ترقی کے لیے تعاون کی بنیاد پر استوار کرنے کا وقت آ گیا ہے. لوپیز اوبراڈور ایک ایسے اتحاد کے ساتھ مضبوط پوزیشن میں اقتدار سنبھال رہے ہیں جس کا کانگریس کے دونوں ایوانوں پر کنٹرول ہے. اپنی تقریب حلف برداری کے بعد انہوں نے صدارتی قیامگاہ کے دروازے کھول دیے. اس قیامگاہ کو لاس پینوس کہا جاتا ہے اور اسے خفیہ جگہ سمجھا جاتا رہا ہے. یہ قیامگاہ 1930 کے عشرے میں اپنی تعمیر کے بعد سے عام لوگوں کے لیے بتدریج بعد میں آنے والے صدور نے اس کے احاطے میں اپنے گھر تعمیر کیے. نئے صدر نے کہا کہ اب احاطے کو ایک ثقافتی مرکز کی حیثیت سے استعمال کیا جائے گا. خبریں ختم ہوئیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور آئیے اب آپ کو ہم بات چیت سنواتے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے ایک گلوکارہ ہیں، محمید سید، اور ان کے ساتھ پروگرام کچھ تو کہیے میں بات چیت کی ہے شہناز عزیز نے. آئیے رپورٹ سنتے ہیں.
سو ڈیفینیٹلی میں ہمیشہ سے یہی کہتی آئی ہوں کہ میوزک از ان مائی بلڈ.
تھوڑا سا بتائیے مجھے کہ کیا اثر ڈالا آپ کی جو ایک ذاتی زندگی کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، اس نے آپ کے میوزک پر؟
مما کا انتقال ابھی 2011 میں ہوا، اگست 2011 میں ہوا ہے. جب میں ہر بار یہ کہتی ہوں کہ یہ جینیٹکلی انہیرٹ ہوا ہے مجھ میں میوزک، مما کی بھی آواز کافی اچھی تھی اور وہ انہوں نے خود میوزک گریجویٹ کیا تھا، کیونکہ وہ پرسیو نہیں کر پائی تھیں اپنی میوزک کے شوق کو آگے. تو اور تب جا کے پھر مجھے مما نے کچھ بیسک ٹپس مجھے دیے میوزک میں. آف کورس مطلب بائی ڈیفالٹ وہ میری گرو ہی بن گئی، پہلی گرو. تو اب جب کہ وہ نہیں ہے، وہ ایک کمی جو وائڈ کہتے ہیں، ایک ہمیشہ میرے دل کے اندر رہے گا کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہے. بٹ کہیں نہ کہیں آپ یقین مانیں، وہ نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے لگتا ہے وہ مجھ میں ہے کہیں.
تو کوئی ایسا خاص طور پہ گیت ہے جب آپ گائیں تو آپ کو اپنی امی کی یاد آتی ہو، بہت پسند ہو یا ان کے لیے ٹریبیوٹ ہو؟
پورا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک سانگ ضرور ہے جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا. وہ کہتی تھی کہ وہ کالج میں گایا کرتی تھی اکثر. وہ
جب کبھی ان کی توجہ میں کمی پائی گئی
کمی پائی گئی اثر نو داستانی لائی گئی جب کبھی ان کی توجہ میں کمی پائی گئی مت رو سمارو سترم چان لولری مت رو سمارو سترم چان لولری
تو کیسے یہ بینڈ بنا کیسے آپ کا
شروعات بیسیکلی بہت پہلے کی ہے جب ہم سبھی لوگ شروع کیا تھا پروفیشنلی گانا وہ بھی کافی ینگ تھے اور میں بھی کافی ینگ تھی تو ہم کیسے کیسے کر کے ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرفارمنس پہ ملے اور ہمیں لگا کہ ہمارا اچھا کلک ہوا لائک ہماری اچھی جیلنگ ہو گئی آپس میں اور ہمیں لگا کہ ہم ایک ساتھ پرفارم کریں گے تو کافی اچھا رہے گا تو اس کے بعد ہماری آپس میں کافی افیکشن تھا ہم ایسے جیسے بھائی بہن ہوتے ہیں ویسا افیکشن تھا ایک دوسرے کی اور ایک دوسرے کے ساتھ پھر کچھ ٹائم کے بعد کچھ ایک دور تھا جیسے میں نے کہا مطلب اس میں وہ ٹائم بھی آتا جب میں مما کے ساتھ ہوتی تھی ان کی خدمت کر رہی ہوتی اس ٹائم پہ میں زیادہ گاتی نہیں تھی تو ان ٹچ نہیں تھی عرفان اور بلال بھائی کے ساتھ تو پھر کچھ ٹائم کے بعد جب فنکار انٹرنیشنل نے ہمارا جو ٹور آرگنائز کیا یو ایس اے میں وہاں پہ ہم دوبارہ ری یونائٹ ہو گئے اور وہاں پہ ہم نے ریئلائز کیا شفاعت قاضی صاحب کی وجہ سے کہ ہمیں دوبارہ پرفارم کرنا چاہیے ایک ساتھ کیونکہ ہم ساتھ میں پرفارم کرتے ہیں تو ایک الگ ہی میجک آ جاتا ہے پرفارمنس
اس میں تو کوئی شک نہیں اور اب سردار اشفاق عباسی نے آپ سے فرمائش کی ہے کہ کوئی گانا انہیں سنا دیں آپ
ایک بہت ہی پاپولر پنجابی سانگ ہے جو حدیقہ کیانی نے گایا ہے بوہے باریاں میں گاؤں
جی جی
اوکے بوہے باریاں تے نال کندا ٹپ کے بوہے باریاں تے نال کندا ٹپ کے آوانگی ہوا بن کے بوہے باریاں ہائے بوہے باریاں چند چڑھ داتے سارے لوکی پے تک دے ڈونگے پانی آچے پھر دیوے پہ بل دے دیوے پہ بل دے کنڈے لگ جاؤں گی کچا گھڑا پھڑ کے کنڈے لگ جاؤں گی کچا گھڑا پھڑ کے میں آواں گی ہوا بن کے بوہے باریاں ہائے بوہے باریاں بوہے باریاں بوہے باریاں
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com خط آپ کے
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پاکستانی کے وقت کے مطابق رات 11 بجے ہم نیوز شو میں ایک دو اور نیوز بلٹن آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. آپ کی میری ملاقات ان نیوز بلٹنز میں پھر ہوگی. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر جان انڈرائیڈن تھے. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے, پھر ملاقات ہوگی. یہ بتاتے ہوئے کہ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ. یہ پروگرام آج آپ کے لیے اسد حسن پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. بہجت کو اجازت, خدا حافظ.